محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس ذات بے ہمتا سے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا, اور اس کائنات کی اشرف المخلوقات انسان کو قرار دیا. وہ پروردگار عالم جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اسے عقل اور شعور کی نعمتوں سے نوازا, اور نہ فقط یہ کہ عقل و شعور سے نوازا بلکہ اس کی ہدایت کا سامان یوں فراہم کیا کہ انبیاء اکرام کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا, آسمانی کتابیں آئیں, صحیفے نازل ہوئے, پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی, شریعت محمدی آخری شریعت, اور قرآن کریم آخری آسمانی کتاب قرار پائی. یقیناً ان تمام صحیفوں اور کتابوں کے سلسلے میں کسی بھی حد تک جانکاری حاصل کرنا اور معلومات فراہم کرنا یہ انسان کی راہ ہدایت میں مؤثر اور ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کتابوں کا مطالعہ کرے. لیکن آج کے اس جدید ذرائع ابلاغ نے اس کام کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے کہ جب دانشمندان اور علماء کرام اس اسٹوڈیو میں آنے کے بعد اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اپنے ناظرین تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں. آج آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے سلسلے میں ہمارے سوالات ہوں گے, جوابات ہم سنیں گے اپنے اسٹوڈیو میں موجود حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید غلام حسین رضوی صاحب قبلہ سے. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور اس سلسلہ بحث کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہمارا ساتھ دیا.
شکریہ آپ کا بھی بہت.
قبلہ, ہم اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آسمانی کتابیں اور جو آسمانی صحیفے ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے, ان کا مختصر تعارف آپ اگر پیش کر دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہتر ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال بہت اچھا کیا, اور اس سلسلے میں اگر انسان خود قرآن مجید کی آیتوں کی طرف توجہ دے تو آسانی سے خود اس بات کو سمجھ لے گا کہ اللہ نے بہت سی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں. بعض کو ہمارے علماء نے کتاب سے تعبیر کیا ہے اور بعض کو صحیفے سے, گرچہ قرآن مجید نے زیادہ زور صحیفے پہ دیا ہے, لیکن صحیفے اور کتاب میں جو امتیاز ہوتا ہے اس کے پیش نظر علماء نے شاید ان کتابوں کو جو خاص انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں انہیں کتاب سے تعبیر کیا. اور بھی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے. لہذا اگر قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں آپ تو خود دیکھیں گے کہ چار نبی ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے صاحب شریعت کے نام سے یاد کیا ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ جو کتاب ملی وہ شریعت بنی, یعنی کتاب شریعت. جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل پڑا, اور جو جناب موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی اس کا نام توریت پڑا. اور خود قرآن نے کہا کہ یہ کتاب کہیں اور سے نہیں ہے, اللہ کی جانب سے ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, خود اللہ نے کہا ہے کہ تورات توریت کو اور انجیل کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے. اور تیسری کتاب جو آسمانی کتاب سے نام سے علماء کے درمیان معروف ہوئی اور میں تفسیر نے اس پر اتفاق کیا ہے, وہ ہے زبور, جو جناب داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اللہ خود کہتا ہے وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا, ہم نے زبور جو ہے وہ جناب داؤد کو عطا کی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو یہ کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ہیں اس کا سلسلہ اللہ سے ملتا ہے, اور انسان نے اپنی طرف سے کتاب نہ بنائی ہے اور نہ کسی کے حوالے کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کے لیے تو بہت سی تعبیریں خود قرآن موجود ہیں کہ جس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ اس سے قطع نظر کہ علماء اسلام اور امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، خود آیت قرآن جو ہے وہ سند ہے اس بات پر کہ یہ کتاب کہیں اور سے نہیں، خدا کی جانب سے ہے۔ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یا خود یہی آیت لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ خود عکاسی کرتی ہے کہ کتاب اگر اللہ کی جانب سے نہ ہوتی، کسی اور کی طرف سے ہوتی، تو اس میں بہت اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اختلاف کا نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی ہمارے پاس جو ہے خود قرآن سے دلیلیں موجود ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے،
آسمانی کتاب،
آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ چار آسمانی کتابیں ہیں، جس میں سے توریت جناب موسیٰ پر، انجیل جناب عیسیٰ پر، زبور جناب داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ چار کتابیں ہیں۔ اب دیکھیے ان چاروں کتاب کا تعارف اگر آپ دیکھیے تو اس حوالے سے بھی بس مختصر اس وقت میں تھوڑی سی باتیں کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ
ساری باتیں
تو ممکن نہیں ہو سکتی یہاں پر۔ کہ آپ دیکھیے کہ خود توریت اور انجیل کو، یہ وہ کتابیں ہیں جو آسمانی ہیں، لیکن اس میں زندگی سے متعلق کچھ احکام ہیں اور کچھ تاریخی باتیں ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں خود جناب داؤد جو کتاب نازل ہوئی زبور، اس میں اصل میں تاریخی نہیں بلکہ دعاؤں کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جو گفتگو دعاؤں کے حوالے سے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاؤں کے مجموعے سے متعلق جو کتاب ہے، جسے آپ سیف سجادیہ کہتے ہیں، اس کا ایک دوسرا نام ہے زبور آل محمد۔ یہ اسی وجہ سے، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن ایک زبور آل محمد چونکہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کتابیں اپنے انبیاء کو دی، تو یہ وہ کتابیں ہیں جو آسمانی کہلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہرحال ہر نبی جو پیغمبر آخری نبی سے پہلے تھا، اس کی نبوت کا زمانہ اور اس کے احکام بعد آنے والے نبی تک محدود تھا۔ اس لیے جناب موسیٰ کا زمانہ جناب عیسیٰ تک محدود تھا، جناب عیسیٰ آئے جناب موسیٰ کا زمانہ ختم، ان کے احکام ختم۔ احکام کے ختم ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ احکام میں کوئی کمی تھی، وجہ زمانے کی ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت، زمانے کی ترقی، اس کی ضروریتوں کے پیش نظر پروردگار عالم نے شریعتوں میں بھی رد و بدل شریعتوں میں ہونا اس زمانے کے اعتبار سے شریعت کی ترقی کی علامت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کے ضعف کی علامت ہے یا اللہ کو علم نہیں تھا، نہیں، اللہ نے شریعت بندوں کی آسانی کے لیے اور انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ لہٰذا جو آئیڈیل ہوتے ہیں، جو نمونے ہوتے ہیں، وہ زمانے کے اعتبار سے پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ انسان کی فکر، انسان کی عقل اپنے استعمال کے اعتبار سے ایک خاص مرحلے تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد اب علمی ترقیاں ضرور ہیں، لیکن انسان بشریت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب آئی کہ جو قیامت تک کی انسان کے اندر کافی ہے، اس لیے قرآن محفوظ ہے اور باقی ہے قیامت تک رہے گی۔ لیکن جہاں تک گفتگو صحیح ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہرحال اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان میں صحف کا لفظ زیادہ سوا، صحف جمع کا صیغہ یعنی صحیفے۔ تو آپ دیکھیے صحیفے، اصل میں صحیفہ کہتے کس کو ہیں؟ لغت کی طرف اگر آپ رجوع فرمائیں تو آپ دیکھیں گے لغت میں صحیفہ ہر اس اوراق، یا یوں کہوں کتاب کے مجموعے، یعنی یوں کہیں ان اوراق کے مجموعے کو کہتے ہیں تو دو جلد کے درمیان میں ہوں، اسے کہتے ہیں صحیفہ، یعنی وہ اوراق، وہ کاغذات جو دو جلدوں کے درمیان میں ہوں، اسے کہتے ہیں صحیفہ۔ تو جب صحیفہ اسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لفظ بہت عام ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص لفظ نہیں، یعنی کسی خاص چیز پہ نہیں، جو چیز کتابی شکل میں آ جائے اسے آپ صحیفے کی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ لغت کے اعتبار سے۔ لیکن قرآن مجید میں بھی جو تعبیر ہوئی ہے یہ تعبیر لغت کے خلاف نہیں ہے، یعنی جو صحیفہ دیا گیا انبیاء کو وہ بھی کتابی شکل میں تھا، لیکن صحیفے کا ایک خاص امتیاز تھا یہ کہ اس میں تاریخی یا زمانے کے احکام یا ضرورت کی چیزیں وغیرہ تھیں کہ جس سے بشریت کو ہدایت دی جا سکے، اس لیے اس کا نام صحیفہ مخصوص ہو گیا، ورنہ صحیفہ لغت کے اعتبار سے ایک عام لفظ ہے، وہ کسی بھی کتاب پہ اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ اعلیٰ جس سب بحث ربک الاعلیٰ الذی جو ہے، اس میں خود ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہاں خود اللہ کہتا ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے لیے صحیفے ہیں، یعنی خود یہ دو نبی کے لیے بہت سے صحیفے ہیں، صحف ان کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ ہر نبی ایک ہی کتاب ہو صحیفے کی شکل میں، ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کئی صحیفے آئے ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ صحیفوں کی تعداد یعنی شمار سے زیادہ ہے، لہذا اس کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، اسے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. ماں یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ رسول کو اور انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا، لہذا ایک کتاب کو بھی بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے وہ سند قرار پڑ سکے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہو سکے. اس لیے پروردگار عالم نے بہت سے صحیفے بھی بھیجے.
جی ہاں، اس میں آپ یہ بھی بیان اگر کر دیتے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوتا کہ خود یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، یہ کس مہینے میں اور کن کن تاریخوں میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہیں؟
دیکھیے، اس میں روایتوں کے اعتبار سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا ناظرین کرام خود جو ہے تاریخ کا مطالعہ کر کے اسے قریب جان سکتے ہیں. چونکہ اگر میں اس بات کو کہتا ہوں کہ مطلب اس تاریخ میں، تو دوسرا کہتا ہے اس تاریخ میں، جو کافی اختلاف ہے. اگر آپ علوم قرآن کی طرف جو ہے مراجعہ فرمائیں تو کافی سلسلے میں اختلاف ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نزول کے بارے میں دو طرح کے نظریے ہیں، یعنی دو طرح کے، بلکہ یہ کہیں کہ نزول دو طرح کا ہوا، ایک تو نزول تدریجی ہے اور ایک نزول جو ہے نزول دفعی ہے. تدریجی یعنی آیت ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتی رہی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اسے کہتے ہیں تدریجی، ایک کے بعد دیگرے. اور ایک ہے دفعی، کہ جو پورا قرآن ایک دفعہ پیغمبر پہ نازل ہوا، تو تدریجی کے بھی ایک عرصہ رہا ہے، زمانے کے بعد نازل ہوتا رہا ہے، لیکن دفعی ہے جو ایک دفعہ پروردگار نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وہ ہے رمضان کا مہینہ. خود رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور پیغمبر کے سینے پہ ہوا، یہ نزول دفعی کی طرف اشارہ. خود اس میں بھی اختلاف ہے کہ رمضان کی کس تاریخ پہ پیغمبر پہ نازل ہوا ہے. اس سے قطع نظر کہ تاریخ کو ہم 23 کہیں، تاریخ کو 19 کہیں، جو مختلف تاریخوں کے اختلاف ہوا ہے، یہ قطعی ہے کہ رمضان میں نازل ہوا، پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اور ایک دفعہ نازل ہوا ہے. اور یہ بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق اس بات پر کہ قرآن کی آیتیں ضرورت کے اعتبار سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی رہی ہیں.
جی ہاں، تو یہ آسمانی کتابیں اور صحیفے جو درواقع انسانی ہدایت کے لیے پروردگار متعال نے نازل فرمائی ہیں تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے، لیکن سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، انسان نے علمی میدان میں ترقی کی، تو عقل، شعور، علم، ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آخر ضرورت کیا ہے ان آسمانی کتابوں کی؟
بہت اچھا سوال کیا، شاید ہمارے بہت سے ناظرین محترم کے بھی یہ سوال رہا ہو. اور اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب عقل آ گئی، عقل تو ہدایت کر رہی ہے، جب وہ گائیڈ کر رہی ہے تو پھر اور مزید جو ہے ہدایت کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت کیوں؟ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں، انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی عقل ہر چیز کی حقیقت اور اس کی گہرائی کو درک کرنے سے ابھی بھی قاصر اور عاجز ہے. عقل ہے لیکن ہر چیز کی گہرائی اور ہر چیز کے عمق مطلب تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی قاصر ہے. انسان نے عقل کا استعمال کیا، بہت ترقی کی، ترقی کرنے کے بعد آج بھی دیکھیے کائنات میں ایسی حقیقتیں موجود ہیں جہاں تک یہ عقل ابھی پہنچ نہیں سکی ہے. یہ اگر پہنچی بھی ہے تو اس میں بھی اب افکار، یہی عقل انسان کی، لیکن اختلاف ہے، کوئی کچھ اس کے بارے میں نظریہ قائم کرتا ہے، کوئی کچھ اس کے بارے میں نظریہ قائم کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی عقل تنہا ہدایت بشر کے لیے کافی نہیں ہے، ہدایت کرتی ہے اس سے انکار نہیں ہے. اگر تنہا کافی ہوتی تو یہ ٹریفک رولز کو آپ مثال دے رہا ہوں، سپوز دیٹ کہ آپ مثال دیکھیے کہ یہ ٹریفک نظام، یہ کیوں قائم کیے گئے؟ کیا عقل نہیں تھی؟ ہر انسان میں عقل ہے، آرمی اپنا راستہ طے کر نکل جائے. لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ بتیاں نہ ہوتیں، یہ ٹریفک لائٹس نہ ہوتیں، تو آپ دیکھیے ہر آدمی ایک دوسرے کے حریم میں، حدود میں تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے راستے نکل جانے کی کوشش کرتا ہے. اس سے قطع نظر کہ اس طرح چلنے سے دوسرے کا حق پامال ہو رہا ہے، دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کا مطلب انسان کی عقل ہے لیکن عقل کا استعمال انسان یا صحیح معنوں میں کر نہیں سکا ہے، یا کرتا بھی ہے لیکن ہر چیز کی حقیقت تک صحیح تشخیص نہیں دے پاتا، یا اگر دیتا ہے تو اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے عقل کے فیصلے کو بھول جاتا ہے، اپنے جذبات یا اپنی ضرورتوں کو عقل کے اوپر غالب کر دیتا ہے. تو انسان کی عقل بہرحال ہونے کے باوجود بھی کافی نہیں، ورنہ انسان کی عقل اتنی ترقی کر گئی، اتنا یعنی زمین سے آسمان تک پہنچ گئی. عقل ہوتے ہوئے بھی دیکھیے انسان عقل رکھ رہا ہے، عقل ہے اس کے باوجود کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. عریانیت، یہ برہنگی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. کل اسی عریانیت کو لوگ بد تہذیبی، بد تمدنی، غیر ثقافت تعبیر کیا کرتے تھے، لیکن آج یہی فیشن، یہ زندگی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی عقل کتنی بھی علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے قوی ہو جائے، لیکن کلچر سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ تو جب عقل انسان کی کلچر سے متاثر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے فیصلے میں غلطیوں کے امکانات زیادہ ہیں، اس سے گمراہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اللہ انسان کو عقل دینے کے بعد انبیاء کا سلسلہ قائم کرے، کتابوں کا سلسلہ قائم کرے، تاکہ انسان کی اسی جو کلچر سے متاثر ہوتا ہے، جو اس بات کی تشخیص صحیح نہیں دے پاتا ہے، کل جس چیز کو اچھا کہہ رہا تھا اسی کو آج برا کہہ رہا ہے، جس چیز کو کل تک برا کہہ رہا ہے وہی چیز آج اچھی کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان کی عقل تنہا کافی نہیں ہے، تمام ترقیوں کے باوجود بھی اس میں کمیاں بہت زیادہ ہیں۔ بھائی یوں کہہ دیا جائے ایک مختصر جملے میں، جس طرح سے ایک تاریکی میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے عقل کے ہوتے ہوئے کتاب کی ضرورت ہے، وہ کتاب جو انسان کو ہدایت کرنے میں نہ دھوکے سے کام لیتی ہے، نہ افراط و تفریط سے کام لیتی ہے، نہ غلط بیانی سے کام لیتی ہے، بلکہ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ہم ہدایت کر سکیں، انسان کو راستہ دکھا سکیں۔ اس لیے ضروری ہے ہر زمانے میں عقل ہونے کے باوجود بھی کہ ایک ایسا انسان ہو کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو حالات کے ساتھ بہکتا نہ ہو، جو جذبات کا تابع نہ ہو، دوسری تعبیر ہے جو معصوم ہو، اور اس کے ساتھ ایک ایسی کتاب ہو جو انسان کی ہدایت کے لیے ایک بنیادی اور کلیدی جو ہے کردار ادا کر سکے، جس کا نام قرآن ہے یا الہی کتاب ہے۔
جی ہاں، آپ نے یہ کہا کہ عقل کے ساتھ ساتھ کتاب کی ضرورت ہے انسانی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کیا کہ عقل کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے کتاب ضروری ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے، لیکن کیا ضروری ہے کہ قرآن کریم اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے؟ باقی ساری کتابیں، توریت، زبور، انجیل، آخر کیا امتیاز حاصل ہے قرآن کریم کو دوسری تمام کتابوں پر؟
بہت ہی قیمتی سوال حقیقت میں جو آپ نے فرمایا ہے، لیکن اگر آپ کچھ باتوں توجہ فرمائیں تو آپ آسانی سے محسوس کر لیں گے کہ قرآن مجید کو چونکہ دوسری کتابوں پہ امتیاز حاصل ہے، اور اس امتیاز کی وجہوں میں سے کچھ وجہ یہ ہیں کہ جیسے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، میں نے شروع بھی عرض کیا، ابھی آج کی گفتگو ہی میں شروع میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی کتابیں آئیں اللہ کی جانب سے، جو چار انبیاء کو میں نے نام لیا، ان میں سے تین انبیاء ایسے تھے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب داؤد علیہ السلام، کہ ان کی کتابیں، ان کی شریعت ان کے زمانے کے ساتھ تھیں۔ تو ظاہر ہے ان کی کتاب، ان کی شریعت ان کے زمانے کے ساتھ، اور فکری جو انسان کی ترقی تھی، جو عقلی ترقی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے تھی، اور ظاہر اس زمانے کی ترقی، فکر وہ محدود تھی، لہذا اس کے احکام، اس کی باتیں وہ اپنے زمانے سے محدود تھی۔ لیکن آخری نبی جس نے خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بعثت پیغمبر کیا ہے؟ لوگوں کے تزکیہ نفس کریں اور قرآن و حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو پیغمبر، یہ آخری پیغمبر جو لے کر آیا ہے، اس کے لیے نہ حد ہے نہ اس کے لیے کوئی انتہا ہے۔ بس ایک ظاہری تعبیر میں حد و انتہا ہے، وہ کیا؟ قیامت کا آنا، کہ جب تک قیامت نہیں ہے، انسان کی یہ حیات کا سلسلہ قیامت تک قائم ہے، اس وقت کے لیے یہ کتاب ہے۔ چونکہ اللہ نے وہ محدود کیا تھا انبیاء کے ساتھ، کیونکہ ان کا زمانہ تھا، ختم ہو گیا، لیکن یہ پیغمبر، اس کی شریعت، اس کی امت اور اس کا دین قیامت تک باقی ہے، اس لیے قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے۔ مگر کیوں قرآن مجید ہی؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اس کی تین چار وجہوں میں سے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جتنی کتابیں اس سے پہلے کی تھیں وہ زمانے کے اعتبار سے محدود تھیں۔ بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، جناب عیسیٰ علیہ السلام کتاب آخری نبی کے آنے تک، ان کے یہاں جو احکام پائے گئے، ظاہر کہ جب تک شریعت ہے جب تک احکام ہے، جب وہ نبی نہ رہا، وہ شریعت نہ رہی، تو وہ احکام نہ رہے، تو وہ کتابیں زمانے کے اعتبار سے محدود تھیں، موضوع کے اعتبار سے محدود۔ لیکن قرآن مجید زمانے کے اعتبار سے محدود نہیں، اس کی گفتگو اگر آپ دیکھیں تو سلسلہ بشریت کے قائم ہونے سے قیامت تک ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص وغیرہ وغیرہ، جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قصص، یہ کہانیاں، یہ داستانی واقعات، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس قرآن نے سلسلہ بشریت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور جب یہ بشریت کا ظاہری سلسلہ ختم ہوگا، جسے قیامت کہتے ہیں، اس وقت تک کی گفتگو کر رہا ہے، اور یہ پیغمبر کی شریعت بھی اس تک ہے۔ تو جب پیغمبر کی شریعت وہاں تک ہے، پیغمبر کی کتاب وہاں تک ہے، تو ضرورت ہے کہ پیغمبر کی اسی قرآن مجید پہ عمل ہو۔ تیسری چیز جو ہے اس قرآن کی اہمیت کی، وہ چیلنج ہے۔ دوسری تمام کتابیں چیلنج بن کر نہیں آئی تھیں، لیکن قرآن مجید اپنے زمانے میں چیلنج بن کر آیا. لیکن یہ پہ ایک بات اور کہہ دوں کہ قرآن مجید کا ایک امتیاز ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک تر اس قرآن موجود ہے. یہ قرآن کس طرح سے اور بھی آتے، کل شین احسنہ فی امام مبین، اللہ نے ہر چیز کو اس کے اندر رکھا. لیکن اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں یہ اللہ نے دعویٰ کیا نہ اس کا یہ امتیاز پیش کیا، لیکن قرآن مجید کا امتیاز ہے ہر چیز، ہر خشک تر، ہر سوال کا جواب. اب یہ اور بات ہے کہ جواب کا سمجھنا قرآن کا اہل بننے کے لیے، اور کہتے ہیں قرآن کے جو اہل ہیں ان سے رابطہ بہت ضروری ہے. بھائی قرآن میں مطلب ہے، لیکن مطلب کہ ہم سمجھ لیتے ہیں نہیں، ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اتنا وابستہ ہوں کہ قرآن کو ہم اسی گہری نگاہ سے دیکھ سکیں جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے. تو جو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ قرآن کے اسی آیتوں سے، کہ جس سے جو انسان سوال کرتا ہے اسے فوراً. اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں تم سے کچھ کہوں تو مجھ سے پوچھو کہاں قرآن مجید میں آیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں ہے، سمجھنے کے لیے امام صادق علیہ السلام جیسی فکر چاہیے. تو ہر کوئی نہیں، اس لیے تمسک کی بات آتی ہے، توسل کی بات آتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قرآن مجید ہر خشک و تر موجود، ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیلنج میں نے عرض کیا، آپ خود قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اگر واقعاً تم اللہ کے سوا اور کسی کو ساتھ رکھتے ہو، گواہ ہے تمہارے ساتھ، اسے لے لو، آؤ سورہ کا جواب دو. یہی قرآن کہتا ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ تم گڑھی کے کچھ سورے لے آؤ، دس سورے لے آؤ، نہیں لا سکتے. یہ قرآن مجید کا چیلنج بننا اور آج بھی چیلنج ہونا، یہ جو ظاہر کی جو کتاب چیلنج بنے گی وہ کتاب اہمیت بھی رکھے گی. اس لیے وہ ساری کتابیں جو پہلے کی تھیں وہ چیلنج نہیں رکھتی تھیں. آپ دیکھیے دوسری تمام کتابوں میں تحریف ہوئی، قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے. ظاہر ہے کہ ہدایت کے لیے ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی جانب سے آ ہو، کہ جہاں جذبات نہیں، خالق عقل کا بیان، اور وہ انسان کی ہدایت کر سکے. جب دوسری ساری کتابوں میں آپ دیکھیے لوگ تحریف کر دی، تحریف جیسے مثال دیجیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں انجیل میں تحریف کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں بھائی اصل تحریف چھوڑی ہے، وہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل انجیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ کوئی کتاب ہی نازل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کلمۃ اللہ تھے. جب وہ کلمۃ اللہ تھے اور اللہ کے خزانۃ علم اللہ تھے، یعنی اللہ کے علم کے وہ خزانہ دار تھے، خازن تھے، اللہ نے گویا تمام ان کے اپنا علم ان کے سینے میں ڈال دیا، اور وہ کلمۃ اللہ تھے، تو انہیں کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے. قرآن کہتا ہے، خود وہ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ خود کہتے ہیں کتابیں ملی، یہ قرآن کہتا ہے. تو قرآن نے ان تمام کتابوں کی تحریف کی خبر دی، زائد پہ اس کا امتیاز ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں آپ دیکھیے، تورات میں بھی تحریف ہو گئی. لوگوں نے کہا کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے یا 30 دن جو قرآن کی تعبیر ہے گئے، اور اللہ نے 40 دن تک ان کو روکا، اور اس بیچ میں اپنے جانشین جناب ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے، تو لوگوں نے کیا کہتے ہیں بچھڑے کی جو ہے پرستش شروع کر دی، اور یہ الزام جناب ہارون پہ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے بل اذلہم السامری، جناب ہارون کی کوئی خطا نہیں، اس سامری نے گمراہ کیا تھا لوگوں کو. تو قرآن کا امتیاز کس میں تحریف نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے. اور جناب علامہ طباطبائی جو ہے اپنے تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے کہ قرآن میں کہیں تحریف نہیں ہے. تو قرآن میں تحریف نہیں ہے، اور قرآن نے ان کتابوں کے تحریف ہونے کی خبر دی. تو ضرورت یہ تھی کہ ایسی کتابوں جو تحریف نہ ہو تاکہ ہدایت کے لیے قابل ہو سکے. اس لیے قرآن مجید ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. تو ایک تو تحریف سے محفوظ، دوسرے جو انحرافات لوگوں نے کی ہیں اس کی قرآن نے خبر دی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں ممتاز ہے.
جی ہاں، یہ امتیاز ہے قرآن کریم کا. اور یقیناً قرآن کریم جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان اس قرآن کو پڑھنے کے ذریعے اور اس کتاب کی تلاوت کے ذریعے رائے ہدایت کو حاصل کر سکے اور ہدایت کے اعلیٰ منازل تک پہنچ سکے. یقیناً یہ ایسی کتاب ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس کو پڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے سامنے درک و افہام و تفہیم کے مراتب سامنے آتے چلے جاتے ہیں. قبلہ، اب وقت ہمارا بہت ہی محدود ہے، میں ایک آخری سوال آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ان 4 آسمانی کتابوں میں سے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، آخر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو آخری کتاب کیوں قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کیوں قرار پائے، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟
اگر آپ فلسفہ بعثت انبیاء، یہ انبیاء بھیجے کیوں گئے، اگر اس پہ آپ توجہ کریں تو بہت آسانی سے اس سوال کا جواب آپ حاصل کر لیں گے. ہر نبی بھیجا گیا تاکہ اپنے زمانے کی امت کی ہدایت کر سکے، علمی، فکری تمام اعتبار سے. لہذا بشر کی خلقت کے بعد اس میں رشد کے جو مراتب تھے، اچانک انسان اتنا رشد نہیں پایا، ورنہ پیدا ہوا جو انسان شروع شروع کا تھا وہ آسمان پہ نہیں پہنچائے، آج کا انسان آسمان پہ پہنچائے. لہذا ہر انسان جس طرح سے اس کی فکر، اس کا علم آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے نبی اور ہدایت کی ضرورت پڑی، اور اسی زمانے کے اعتبار سے اللہ نے انبیاء بھیجے. لیکن انسان کی فکر کمال تک جب پہنچ گئی، انسان کے خیال کمال تک جب پہنچ گئے، علم مکمل پھیل چکا، اب ضرورت یہ نہیں کہ ایک نیا علم آئے، اب ضرورت ہے کہ انہی علم کے ذریعے سے انسان اپنے راستے تلاش کرے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ نیا علم آئے، ایک نہیں موجودہ علم ہے، اس سے راستے تلاش کرنے ہیں. اب جب انسان کے پاس اتنے، یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کے راستے انہی موجودہ علم میں محدود ہیں، پھر بھی علم کی امید ہے، راہیں ہیں، لیکن ظاہر انسان کی ترقی کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان علم سے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس لیے انبیاء کو بھیج رہے ہیں تاکہ انسان کی سی عقل، اس کی شعور، اس کی فکر کو جو ہے آگے لے جائیں، پڑھائیں. اور ظاہر ہے کہ جب آخری نبی آ گیا اور انسان کی فکر، انسان کی عقل ترقی کے مراحل تک پہنچ گئی، اور جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے علوم لوگوں کو ملے، اللہ کے رسول نے صرف دین نہیں سکھایا، فزکس وہیں سے ہے، میتھمیٹکس وہیں سے ہے، سائنس وہیں سے ہے، اور اس کو ترقی سب سے زیادہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی، جو یونیورسٹی مشہور بھی ہے کہ امام نے آ کے اس کے اور ترقی دی. تو یہ علوم جو دنیا میں ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب فلسفہ بعثت انبیاء یہ تھا کہ انسان کی فکر کو، انسان کی عقل کو آگے لے جائیں، اسے ترقی دیں، اور وہ زمانے کے اعتبار سے جو آج کا انسان ہے اس کی ضرورت کے اعتبار سے کافی ہے، تو پھر اب مزید ضرورت نہیں کسی نبی کے آنے کی. قرآن اس لیے، ظاہر ہے کہ جب قرآن اس آخری نبی کی کتاب تھی، وہ صاحب شریعت تھا، ورنہ اس کے بعد جو افراد و محافظ شریعت ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہاں اسلام دینا اور الیوم اکملت لکم دینکم، ان دونوں جملوں کو اگر آمنے سامنے رکھ کے آپ دیکھیں تو یہ خود یہ آیت کہتی ہے کہ دین کے احکام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی آ گئی، وہ کامل ہے، اور یہ دین بے معنی مذہب قیامت تک کے لیے کافی ہے، چونکہ اللہ جو کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا، یعنی کہنا چاہتا ہے کہ جو یہ مذہب ہے یہ وہ مذہب ہے کہ جس سے ہماری رضایت، ورضیت لکم الاسلام دینا، رضیت ماضی یعنی میں راضی ہو گیا،
گویا ہدف نیائی جی یہی دین اسلام
جی یہاں تک ہے. پھر اللہ نے ایک سلسلہ اور بھی قائم کیا. دیکھیے اگر سلسلہ ہدایت رک جاتا تو یہ امکان تھا کہ اس کے بعد بھی ہادی کی ضرورت ہو، لیکن اللہ نے جب اس پیغمبر کو 12 ایسے جانشین دیے جو کہ معصوم ہیں، تو یہ خود سلسلہ آج بھی باقی، اور جس کی آخری کڑی حضرت آل ابا، یا یوں کہا جائے ابا صالح المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ علیہ السلام، جو پردے قائم میں ہیں، جو بشریت کی ہدایت کے لیے موجود ہیں، اور وہ کرتے بھی ہیں. تو جب اللہ نے ایک سلسلہ دے دیا جو محافظین شریعت ہیں، تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں رہی کہ اب پھر مزید ہادی وہاں سے بھیجے جائیں. لہٰذا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی شکل میں ایک ایسا آئین دیا کہ جو اللہ نے کہا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ شئی بھی نکرہ اس کے ساتھ جو کہ خود عموم ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر کل کا استعمال، یعنی ہر چیز جس کا انسان تصور کر سکتا ہے اور محدود بھی نہیں کہ اس زمانے میں یا آخرت کے لیے، بالکل عام طریقے سے تبیانہ لکل شئی، یعنی ہر چیز کے لیے بیان، ایسی کتاب ہم نازل کر دی ہے. تو جب پروردگار عالم نے ایسی کتاب بھیجی جو ہر چیز کا بیان، یہ خود علامت ہے اس بات کی کہ قرآن محدود نہیں ہے. لہذا اس کے بعد مزید کتاب یا قرآن یا کسی کتاب کی یا کسی نبی کی یا ہادی کے آنے کی اس معنوں میں جو اللہ کی طرف سے آئے ضرورت نہیں ہے. ہاں اسی نبی کے لیے جو سلسلے ہدایت وسایت یا یوں کہ جانشینی، وہ آج بھی الحمدللہ قائم ہے، جو بندوں کی محافظ شریعت کے اعتبار سے حفاظت کر رہا ہے.
جی ہم نے آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا، اور یقیناً انسان جب ان معارف اہل بیت اور ان معارف کو سنتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کا جذبہ ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے. لیکن وقت کی محدودیت کی بنا پر میں آپ سے یہیں پر اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کا سمے میں قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، جیسا کہ آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، مولانا موصوف کی زبانی آسمانی کتابوں کا تعارف، یقیناً ہماری پروردگار کے بارگاہ میں یہی دعا ہونی چاہیے. اور آئیے ہم سب مل کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگارہ قرآن فہمی کا سلیقہ ہمارے اندر عطا فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ساتھ ساتھ قرآن کریم سمجھنے کی ہمیں توفیق کرامت فرما. آمین یا رب العالمین.